ایمان سے بھی زیادہ عزیز اور پیارا صحیح عقیدہ ہوتا ہے. یہ وہ حقیقت ہے جسے ہر مسلمان بخوبی جانتا ہے اور اسے جاننا چاہیے. صحیح عقیدے کے لیے، صحیح عقیدے کی خاطر باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، احترام بدستور قائم رہے، لیکن جہاں تک عقیدے کے تحفظ کا تعلق ہے تو صحیح عقیدے کو بچانے کے لیے باپ کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اولاد کو چھوڑا جا سکتا ہے، برادری اور رشتہ داری کو ترک کیا جا سکتا ہے. سیدنا خلیل علیہ الصلات والتسلیم کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھ لیجیے. آپ کے والد گرامی قدر ایمان نہیں لائے تھے، شرک کرتے تھے، شرک کراتے تھے. اللہ کے پیغمبر نے اپنے گھر ہی میں اپنے باپ سے سوال کیے، ما ہذہ التماثیل، یہ تصویریں، یہ فوٹو، یہ بت کیسے، ان کی کیا حیثیت ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں. سیدنا ابراہیم کے باپ کے پاس ان بتوں کی سچائی کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی سند نہیں تھی. انہوں نے جواب میں لڑائی کا پروگرام پیش کیا، حضرت خلیل کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دی، حتیٰ کہ جان سے مار دینے کا اعلان بھی کر دیا. چنانچہ کتاب اللہ نے اس واقعہ کو مختصر لفظوں میں پیش کرتے ہوئے حضرت خلیل کے باپ کے الفاظ نقل کیے ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو کہے تھے، لا ارجمن کا واجرنی ملیا، یا تو نکل جاؤ گھر چھوڑ دو، یا میں سنسار کروں گا، جان سے مار دوں گا. لا ارجمن کا، اللہ کے رسول نے، اللہ کے پیغمبر نے عقیدے کو وہ اہمیت بخشی ہے، عقیدہ توحید کو وہ وزن دیا ہے کہ باپ چھوڑ دیا ہے، گھر چھوڑا ہے، اور یہ کہہ کر چھوڑا ہے ساستغفر لک ربی، میں تیرے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کرتا رہوں گا، لیکن تیری خاطر عقیدہ نہیں چھوڑا جا سکتا، سچائی کا دامن ترک نہیں کیا جا سکتا، حقائق سے منہ نہیں موڑا جا سکتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے باپ چھوڑا ہے، گھر چھوڑا ہے. اگر میں اسی تفصیل میں نکل جاؤں تو شاید رات اسی میں لگ جائے، مثال و نمونے کے لیے میں نے یہ عرض کر دیا کہ عقیدہ بہت بڑی نعمت ہے، صحیح عقیدہ، اس کے لیے باپ چھوڑا جا سکتا ہے، بیٹا چھوڑا جا سکتا ہے، برادری چھوڑی جا سکتی ہے، خاندان، کنبہ اور قبیلہ چھوڑا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی وقت ایسا آ جائے کہ اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کرنا پڑے اور اس صورت میں عقیدہ و ایمان بچتا ہو تو اپنی جان تک کو بھی پیش کر دینا ضروری ہے، تاکہ عقیدہ بچے، ایمان بچ جائے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک لین اور راستہ متعین ہو۔ جہاں یہ عقیدہ ضروری ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح یہ عقیدہ بھی ضروری ہے کہ رب العالمین نے جتنے رسول بھیجے ہیں انہیں ماننا ایمان ہے اور ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے، سب کا انکار کیا جائے تب بھی کفر ہے، کسی ایک کا انکار کیا جائے تب بھی کفر ہے۔ قیامت پر یقین رکھنا کہ قیامت آئے گی ایمان ہے، قیامت کا انکار کرنا کفر ہے۔ جنت ہے، دوزخ ہے، یہ ایمان رکھنا ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کفر ہے۔ ایک شخص نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے، لیکن اگر وہ جنت کا قائل نہیں تو اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس تمام کو منافقانہ چال سمجھا جائے گا اور یہ یقین کر لیا جائے گا کہ یہ شخص جنت کے انکار کے عقیدے کو پھیلانے کے لیے منافقانہ نماز پڑھتا ہے تاکہ وہ مسلم برادری میں شامل ہو کر جنت کا انکار کر سکے، مسلم برادری میں شامل ہو کر جہنم کے عقیدے کا انکار کر سکے، مسلم برادری میں شامل ہو کر ملائکہ کا انکار کر سکے۔ یعنی کسی ایک ضروری عقیدے کا جو شخص انکار کرتا ہے اور نمازیں بھی پڑھتا جا رہا ہے، روزے بھی رکھتا چلا جا رہا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، تو اس کی اس عبادت اور نیکی کو ایک چال سمجھا جائے گا کہ یہ کفریا عقیدے کو پھیلانے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، مسلم قوم میں گھسنے کے لیے کہ ان میں شامل رہ کر وہ کفری عقیدے کو پھیلا سکے، یہ ماس چالاکی کی خاطر باقی عبادات کو بجا لاتا ہے تاکہ مسلمان قوم بیک وقت ہوشیار اور چکنہ نہ ہو جائے کہ یہ شخص تو شاید مسلمان ہی نہیں ہے، ہماری برادری کا ہی نہیں ہے، تو اس کی بات کیوں مانے۔ وہ اپنے کسی بھی کفری عقیدے کو پھیلانے کے لیے اسلام کے باقی مسائل کو تسلیم کر لیتا ہے اور ایک عقیدے کا جس کا وہ انکار کر کے امت مسلمہ کو ہمیشہ کے لیے دائرہ اسلام سے نکالنے کا پروگرام رکھتا ہے، اس عقیدے کی اشاعت کرتا رہتا ہے لیکن منافقت کا لباس پہن کر۔ اس مثال کو آپ اس سے زیادہ آسان لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں، قادیانی اور اس کی پوری جماعت نمازیں پڑھتی رہی اور اب بھی پڑھتی، روزہ رکھتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، حج پہ جاتے رہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہے، اذانیں دیتے رہے، جماعت کراتے رہے، کلمہ پڑھتے رہے، لیکن اس کے باوجود پوری ملت اسلامیہ نے ان کا کفر تسلیم کیا ہے، انہیں خارج الاسلام مانا ہے، اور ان کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، نوافل اور صدقات کا لحاظ تک نہیں کیے، حتیٰ کہ آج وہ کلمہ طیبہ کے بیج لگا کر اپنی چھاتیوں پر اعلانیہ پھرتے ہیں اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن مسلم قوم انہیں مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے. اور جب کسی بھی مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے کہ وہ تو نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ حج کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اذان دینا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، کلمے کا بیج لگا کے پھر رہے ہیں، تم انہیں کلمہ بھی پڑھنے نہیں دیتے ہو، انہیں کلمہ اپنی عبادت گاہوں پہ لکھنے بھی نہیں دیتے ہو، انہیں اذان بھی نہیں دینے دیتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو ہر مسلمان جو اس حقیقت سے آگاہ ہو چکا ہے وہ فوراً یہی جواب دیتا ہے کہ یہ لوگ ایک ضروری عقیدے کا انکار کر چکے ہیں، اور وہ عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ لوگ اس ضروری عقیدے کو نہیں مانتے. اس عقیدے کے انکار کی بنیاد پر یہ کافر اور خارج از اسلام ہو چکی. اب جو نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ محض منافقت کے طور پر ہے کہ وہ ختم نبوت کے انکار کا عقیدہ امت میں پھیلا سکیں، اور وہ اسی صورت میں پھیلا سکتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو ظاہر مسلمان کریں. اگر وہ تمام کے تمام اسلامی عقائد چھوڑ دیتے ہیں تو پھر شاید مسلم قوم انہیں ایک دن کے لیے بھی برداشت نہ کرے. اس لیے وہ باقی اسلام کے افعال کو اپناتے ہیں، عقائد اپناتے ہیں، اس لیے اپناتے ہیں کہ وہ اس کفری عقیدے کو امت میں پھیلا سکیں. لہذا ان کی نماز کا اعتبار نہیں ہے، ان کے روزے کا اعتبار نہیں ہے، ان کے کلمے کا اعتبار نہیں ہے، ان کی حج کا اعتبار نہیں ہے، ان کے نوافل کا اعتبار نہیں ہے، ان کی عبادات کا اعتبار نہیں ہے. وہ چاہے ساری ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کر نوافل پڑھتے رہیں، سجدے کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، لیکن انہیں کافر سمجھا جائے گا، کافر کہا جائے گا، کافر مانا جائے گا، اور مانا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ کو آخری رسول ماننا بھی تو ایمان تھا. جب انہوں نے نہیں مانا ہے تو باقی چاہے تمام چیزوں کو مانے، ہم باقی چیزوں کے ماننے کو منافقت سمجھیں گے اور تسلیم کریں گے کہ وہ لوگ وہ چیزیں اس لیے مان رہے ہیں کہ وہ ان کے ذریعے اس ضروری عقیدے کا انکار امت میں پھیلانا چاہتے ہیں. لہذا کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور انہیں غیر مسلم کہا جائے گا، مانا جائے گا، امت کو ان کے کفری عقیدے سے مطلع کیا جائے گا. اور یہ ملت اسلامیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ آنے والی نسل کو قادیانیت کے کفر سے، ان کے ارتداد سے آگاہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک ضروری عقیدے کا انکار کر دیے، اور وہ عقیدہ یہ تھا کہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہو سکتا کسی بھی لحاظ سے. تو جن لوگوں نے اس ضروری عقیدے کا انکار کیے، اب ان کی دوسری عبادات کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا، اور یہ سمجھ لیا جائے گا کہ یہ لوگ اس ضروری عقیدے کے انکار کی اشاعت اور اس کو پھیلانے کی غرض سے باقی عبادات کو استعمال کر رہے ہیں. پھر حقیقت ان کافروں کو دین کے کسی مسئلے سے کوئی لگاؤ اور تعلق نہیں ہے. تو جس طرح رب العالمین کو ایک ماننا ایمان ہے اور انکار کفر ہے، تمام رسولوں کی سچائی تسلیم کرنا ایمان ہے اور انکار کفر ہے، محمد رسول اللہ کو آخری رسول ماننا ایمان ہے اور اس کا انکار کفر ہے، جنت کو تسلیم کرنا کہ جنت ہے، جہنم بھی ہے، یہ ایمان ہے اور جنت و جہنم کا انکار کرنا کفر ہے، ملائکہ کو تسلیم کرنا کہ ملائکہ ہیں، یہ ایمان ہے اور ان کا انکار کفر ہے. اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں اتاری ہیں ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں سے کسی ایک کتاب کا انکار کفر ہے، جس طرح یہ ضروری عقائد ہیں جن پہ ایمان ضروری ہے اور کسی ایک عقیدے کا انکار کفر ہے، اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے محمد بن عبداللہ نے، آمنہ کے لخت جگر نے، قریشی النسل نے، ابی طالب کے بھتیجے نے اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. 1400 سال پہلے اعلان کیا تھا، مکہ کی وادیوں میں اعلان کیا تھا، فاران کی چوٹیوں پہ اعلان کیا تھا، اور یہ اعلان آپ کا سچ تھا، سچ ہے. محمد واقعی اللہ کے رسول ہیں، آپ کی رسالت میں، آپ کی دیانت میں، عفت میں، صداقت میں، شرافت میں، عصمت میں، رسالت میں، ختم نبوت میں کوئی شبہ نہیں ہے، آپ واقعی رسول ہیں. تو جس طرح آپ نے آج سے 1400 سال پہلے رسالت کا اعلان کیا تھا، تو آپ کو 14 صدی پہلے ایک جماعت نے دل سے رسول مانا تھا. وہ جماعت کتنی ہے؟ جتنی تعداد قرآن بتلائے اس جماعت کی، اس جماعت کی اتنی تعداد ماننا ایمان ہے، اور اس تعداد کو کم کرنا کفر ہے. میں یہ عقیدہ دلائل کی دنیا میں سنی قوم کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں. محمد رسول اللہ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، آپ پر آج سے 1400 سال پہلے ایک جماعت ایمان لائی ہے، اس کے ایمان کو، اس کے تقوی کو، اس کی پرہیزگاری کو اور اس جماعت کی تعداد کو قرآن نے بڑے واضح لفظوں میں پیش کیا ہے. اس جماعت کا تقوی ماننا ایمان کا حصہ ہے، اس جماعت کی پرہیزگاری کو تسلیم کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور اس جماعت کی جتنی تعداد قرآن بتلائے اتنی تعداد ماننا ایمان ہے. اگر اس تعداد میں سے ایک فرد کم مانا جائے تو کفر شمار ہوگا. چنانچہ توجہ کیجئے، جو جماعت محمد رسول اللہ پہ ایمان لائی تھی، اس جماعت کے تقوی کو، پرہیزگاری کو بیان کرتے ہوئے رب العالمین بڑے واضح لفظوں میں اعلان فرماتے ہیں، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزین فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. واضح لفظ خالق خود خطاب کرتا ہے اس جماعت سے، رب العالمین خود مخاطب ہوتے ہیں پیغمبر کی اس پارٹی سے، حبب الیکم الایمان وزین فی قلوبکم، اللہ نے تمہارے لیے ایمان پسند کیا ہے، وزین فی قلوبکم، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر کے ڈال دیئے، حبب الیکم الایمان، ایمان پسند کیا تمہارے لیے، وزین فی قلوبکم، اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر کے ڈالا ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے، وزین فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، تمہارے دلوں میں کفر کے خلاف نفرت ڈال دی ہے، تمہارے دلوں میں فسق اور نافرمانی کے خلاف نفرت ڈال دی ہے. تم برائی سے بھاگتے ہو، تم نافرمانی سے بھاگتے ہو، تم کفر کے خلاف نفرت رکھتے ہو، تم کفر کے خلاف شدت رکھتے ہو. یہ ان سے خطاب کرتے کرتے رب العالمین نے انداز بدلا ہے، الفاظ بدلے ہیں، سمجھانے کا طریقہ بدلا ہے. پہلے خطاب تھا، حبب الیکم الایمان وزین فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، پہلے تو ان سے خطاب تھا، آگے مجھے اور آپ کو خطاب شروع ہوتا ہے اور فرمایا جاتا ہے، اولئک هم الراشدون، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ پارٹی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو ہدایت یافتہ لوگوں کی ہے، جو ہدایت یافتہ جماعت ہے، جو ہدایت یافتہ پارٹی ہے. آگے انداز بدل گئے، پہلے خطاب ان کو تھا، تم میں سے ہو، تم میں سے ہو، تم میں سے ہو، پھر خطاب پوری دنیا دنیا کو ہے، اولئک الراشدون، کہ یہ جن کی تعریف کی گئی ہے یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ رائے راست پہ چلنے والی پارٹی اور جماعت ہے. اور اسی جماعت کے لیے رب العالمین ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ. کہ ان لوگوں کو دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مطلع کر رہے ہیں، لقد رضی اللہ، قسم ہے، پکی بات ہے، لوہے پہ لکیر ہے، پتھر پہ لکھ ہے، اللہ راضی ہو گیا. کن سے؟ عن المؤمنین، المؤمنین سے. اس یبایعونک تحت الشجرۃ، میرے پیغمبر جو تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، رب العالمین ان سے راضی ہے. وہ مختلف انداز کے ساتھ خالق اس جماعت کے ایمان کا تعارف کراتے چلے جا رہے ہیں اور اس پر اپنی رضا کو اعلان کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک اور مقام پہ اعلان ہوتے ہیں، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. مہاجرین پر اللہ راضی، انصاریوں پر اللہ راضی ہے. اور یہ آج کی بات نہیں، آج کے مہاجرین و انصار کی بات نہیں ہے، ان کی بات ہے جن کے سامنے قرآن اتر رہا تھا اور جن نے پیغمبر کے ساتھ ہجرت کی ہے یا جن نے پیغمبر کی نصرت کی ہے اور آپ کو پناہ دی ہے، جگہ دی ہے. آپ اسی طرح قرآن کو پڑھتے جائیں گے تو مختلف مقامات پر رب العالمین کی یہ کتاب آپ کو آپ پر واضح کرتی جائے گی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایک جماعت ایمان لائی تھی، اس کی تعداد کتنی تھی، ان کا ایمان کیسا تھا، ان کا تقویٰ کیسے تھا. چنانچہ کسی دوسرے مقام پہ یہ ارشاد بھی فرمائے، وَعَلَّمَهُمْ کَلِمَةَ التَّقْوَى، ان کے ساتھ تقویٰ کو لازم قرار دے دیا گئے. اور یہ بھی ارشاد فرمائے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمائے، اولئک المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں. اور یہ بھی ارشاد فرمائے، فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، پوری دنیا کو خطاب ہے، تو ارشاد یہ ہوتا ہے کہ تم نبی کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ تو فَقَدْ اهْتَدَوْا، کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری کامیابی مان لی جائے گی. یہ مدح، یہ تعریف اس جماعت کی رب العالمین نے کی ہے جو محمد رسول اللہ کو آج سے 1400 سال پہلے رسول مان رہی تھی، آپ کی صداقت کو تسلیم کر رہی تھی، آپ پر وہ جماعت ایمان لا رہی تھی. اس سب کو بیان کرنے کے بعد خلاق عالم نے ان کی تعداد بتلائی ہے کہ وہ لوگ جن پہ اللہ راضی ہے، جن کے لیے اولئک هم المؤمنون حقا کہا ہے، جن کے لیے کہا گئے کہ ایمان تمہارے لیے پسند کر لیا گئے، وہ تعداد میں کتنے لوگ تھے، ان کی پارٹی کتنی بڑی پارٹی اور کتنی بڑی جماعت تھی. چنانچہ تیسرے پارے میں رب العالمین ارشاد فرماتی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. کتنے واضح لفظ ہیں، رسول کو، رسالت پناہ کو علیہ الصلوۃ والتسلیم تین خوشخبریاں دی گئی ہیں، ایک یہ کہ مدد آئے گی، ایک یہ کہ فتح آئے گی، اور تیسری یہ کہ آپ پر ایمان لانے والی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی. الفاظ ہیں کتاب اللہ کے، اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آنی ہے، والفتح ہو، اس مدد کے نتیجے میں فتح آئے گی، اور ورأيت الناس، میرے پیغمبر آپ اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھ لیں گے لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے، لشکر در لشکر داخل ہوں گے. قرآنی الفاظ پہ نگاہ رکھیے تاکہ عقیدہ آپ پر کھلے، حقیقت آپ کو سمجھ آئے، سپاہ صحابہ کا موقف اور پروگرام آپ کے ذہن میں اترے. قرآن نے پیغمبر کی جماعت کے لیے کہ وہ کتنی بڑی جماعت تھی، کتنے لوگ رسول پر ایمان لائے تھے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ قرآن نے لفظ استعمال کیے ہیں یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ ان کی تعداد افواج تک پہنچ گئی تھی. لفظ افواج بڑا عام فام ہے، فوج کی جمع ہے. جب فوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو دنیا سمجھ جاتی ہے کہ بہت بڑی تعداد پر مجمع مشتمل ہے، اور جب افواج آئے تو پھر تو کہیں اور زیادہ وسعت اس میں پیدا ہو جاتی ہے کہ لشکر در لشکر، گروہ در گروہ، ٹولے در ٹولے، جماعتیں در جماعتیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں. رب العالمین نے پیغمبر کی جماعت کی تعداد افواج بتلائی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، خالق کی وحی کہہ رہی ہے، میرا اعلان نہیں ہے، قرآن کا اعلان ہے. میرا اپنا منشا، اپنی سوچ اور فکر نہیں ہے. جبریل یہ آیت لایا ہے، جبریل یہ وحی لایا ہے، آج سے 14 صدی پہلے لایا ہے. آج تک یہ اللہ کی آخری اور محفوظ کتاب میں الفاظ موجود ہیں، آپ گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں. قرآن کا 30واں پارہ کھولیے، یہی سورت نکال لیجئے. وارائے عالمین نے اپنے پیغمبر کو مطلع کیے ہے، اطلاع دی ہے کہ اللہ کے دین میں تیرے دیکھتے دیکھتے فوج در فوج لوگ آئیں گے، لشکر در لشکر نظر آئیں گے، اور جب اتنی بڑی تعداد اسلام میں آ جائے فسبح بحمد ربک، میرے رسول تجھے میری تسبیح بیان کرنا چاہیے، سجدے میں گر جانا چاہیے، میری بارگاہ میں گر گڑانا چاہیے، عاجزی کرنا چاہیے کہ میں نے تجھے کتنی بڑی کامیابیوں سے نواز دی ہے. قرآن کی آیت نشے کتی ہے، کتی دلالت ہے کہ محمد رسول اللہ کی جماعت کی تعداد افواج تک پہنچ گئی تھی. آج اگر کوئی شخص نبی کی جماعت کی اتنی بڑی تعداد نہیں مانتا ہے تو وہ اسی طرح کافر ہے جیسے اللہ کو ایک نہ ماننے والا کافر ہے، اسی طرح کافر ہے جیسے رسولوں کو نہ ماننے والا کافر ہے، اسی طرح کافر ہے جس طرح محمد رسول اللہ کو آخری رسول نہ ماننے والا کافر ہے. کھل کے کہنا چاہتا ہوں، واس گاف واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، شیعہ کی کوئی کتاب نہیں ہے دنیا میں جو یہ بھوکتی نہ ہو، لکھتی نہ ہو، بکتی نہ ہو کہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے کل 4 افراد تھے، باقی سب کے سب مرتد اور منافقین تھے. شیعہ کہتے ہیں 4 مومن تھے، قرآن کہتے ہیں افواج تھی، شیعہ کہتے ہیں 4 ایمان لائے تھے، قرآن کہتے ہیں افواج ایمان لائی تھی، شیعہ کہتے ہیں 4 نے محمد کو رسول مانا، قرآن کہتے ہیں افواج نے محمد کو رسول مانا. جب شیعہ ان الفاظ کا انکار کر رہا ہے، نبی کی وہ تعداد صحابہ کی نہیں مان رہا جو تعداد قرآن بتلاتا ہے، تو اسی آیت کی روشنی میں، اسی نص کی روشنی میں شیعہ کے اعتراض کا، کفر کا، دجل کا، بے حیائی کا، بدتینتی کا اعلان کرنا میرا اور آپ کا فرض ہے. اور اس اعلان سے دنیا کی کوئی طاقت اب سپاہ صحابہ کی جرات و یلغار کو نہیں روک سکتی. ساتھی احتجاج کر رہے تھے کہ کبیر والا نے 16 MPO کا مقدمہ، کئی 16 MPO ٹھوٹتے مارے. تین سو دو کے مقدمات سے 300 ٹھہرئے، 302 کے مقدمات جیسے سنگین پروگراموں سے گزرنے والا 16 MPO کے ذریعے نہیں روکا جا سکتا ہے. جیسے بے بنیاد مقدمات، گھٹیا اقدامات، کیا مجھے صحابہ رسول کی صداقت کو بیان کرنے سے روک لیں گے؟ بولے تمہیں طوائف کی نسل، مغالطے میں مبتلا ہو، میری روح ہی کوئی اور روح ہے، میری جنس ہی کوئی اور جنس ہے، میری نسل ہی کوئی اور نسل ہے۔ تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارا کفر گلیوں میں، ٹاکوں پر، چوراہوں میں، بستیوں میں، شاہراہوں پر، جنگلوں میں، شاہراہوں میں اتنا عام کروں گا کہ درختوں کے پتوں کو بھی اگر کسی صاحب بصیرت نے آواز کی تو تمہارا کفر پکارتے جائیں۔ نہ کتا کتا کافر، تو کوئی اگلی سٹیج ہوں گی کیوں بھائی؟ رسول کو اور ارشاد کیا، ید خنون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوجی آئے گی، خالق کے دین میں فوجی آئے گی، قرآن کے دین میں فوجی آئے گی، اور تیرے ملک کا چوڑا کہے چاٹ ہے، مادر پدر آزاد کہے چار تھے، دھوپ چھاؤں کی نسل کہے چار ایمان لائے تھے، خلاصت اور بے حیائی کی پیداوار کہے چار ایمان لائے تھے، قرآن کہے افواج تھی، بات قرآن کی مانی جائے گی، یہ اس بدقیمت بر فطرت کالے کافر کی مانی جائے گی۔ بلند آواز سے ایمان ہے، عقیدہ ہے یہ کہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والی جماعت افواج کی تعداد میں ہے، اتنی بڑی تعداد جو نہیں مانتا نماز پڑھے تب بھی کافر ہے، روزہ رکھے تب بھی کافر ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے تب بھی کافر ہے، نوافل پڑھے تب بھی، کربلا کی مٹی پہ سجدہ کرتا رہے تب بھی، ہزاروں بار حسین کا نام چومتا رہے تب بھی کافر ہے۔ کیوں؟ اس نے قرآن کے شرعی لفظ کا انکار کیا ہے۔ قرآن پیغمبر کی جماعت کی تعداد افواج بتلاتا ہے، یہ چار مانگتا ہے، اسے افواج ماننا چاہیے تھی۔ جس طرح خاتم النبیین کے لفظ کا انکار کفر ہے، رب العالمین کے لیے الہ کا انکار کفر ہے، اور جس طرح جنت کے لفظ کا انکار کفر ہے، قیامت کا انکار کفر ہے، ملائکہ کا انکار کفر ہے، اسی طرح اس لفظ افواج کا انکار کفر ہے۔ قرآن نبی کی جماعت افواج کی تعداد میں بتلاتا ہے، جو اس تعداد کو نہیں مانتا وہ کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے، توبہ نہیں کرے گا تو تا قیام قیامت اور ادھر آباد تک کافر و مرتد رہے گا۔ اصحاب رسول کی تعداد کتنی؟ بلند آواز سے ایک ایک سنی بچہ اس کو یاد کرے۔ سپاہ صحابہ کا مشن یہ ہے کہ ہم اصحاب رسول کے ناموں کو، ان کی شخصیات کو اتنا عام کریں گے کہ کوئی شخص اگر جنگل میں سفر کر رہا ہے تو اسے درختوں پہ لکھا نظر آئے گا، گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر،
گلی گلی نگر نگر عمر عمر،
گلی گلی نگر نگر۔ ہمارا مشن اصحاب رسول کے ناموں کو عام کرنا ہے، ان کی عزت ناموس کو کتنا ہم بیان کریں گے، اتنا بیان کریں گے کہ ہر گلی سے آواز ان کی صداقت کی آئے گی، اور کوئی بدقیمت، کوئی دشمن، کوئی یہودی ایجنٹ، کوئی اسرائیل کا پٹھو اور کوئی ابلیس کی نسل کا فرد ان شخصیات کے خلاف بھونکنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ اسے یقین ہوگا کہ اگر میں بھونکتا ہوں تو میرا پڑوسی ہی میری اس بھونک کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ ہم اتنا عام کر دیں گے اصحاب رسول کی آبرو کو، ان کی عزت اور ناموس کو۔ اور کیوں عام نہ کریں؟ جس دن میرے اور آپ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا تھا، تیرے باپ نے ساتھ نہیں دیا، میرا باپ موجود نہیں تھا، اس دن جس نے پیغمبر کا ساتھ دیا ہے وہ ابو بکر ہے، جس نے ساتھ دیا ہے وہ عمر ہے، جس نے ساتھ دیا ہے وہ عثمان ہے، جس نے ساتھ دیا ہے وہ علی ہے، جس نے ساتھ دیا ہے وہ بلال ہے، جس نے ساتھ دیا ہے وہ خالد بن ولید ہے، اور جس نے ساتھ دیا ہے وہ ہیں جو پیٹ پہ پتھر باندھ کر نبوت کی صداقت کو کفر سے منوا رہے تھے. آج حرامی، آج حرامی بچہ، آج خلافت کا کیڑا اس جماعت پہ تلا کرے اور مجھ سے نرمی کی توفیق رکھے، میں تیرے راستے بند کروں گا، تیرے کفر کے اڈے اڑا دیے جائیں گے، تیری بدتینتی بد فطرتی کو تشتس بام کر کے تیرے کفر کے گڑوں میں کیل گا دیے جائیں گے. بچہ بچہ تیرے کفر کا، ارتداد کا، بدماشی کا، بے حیائی کا اعلان کرے گا. مجھ سے نرمی کی توقع مت رکھ، تو بھی کنجر رہے تھے اب باپ بھی کنجر تھا. لیکن یہ ذہن میں رہے، یہ ذہن میں رہے، یہ ذہن میں رہے، باپ اسی کا کنجر ہوگا جو خود بھی ابو بکر کو گالی دیتا اور آگے اس کا بیٹا بھی. اگر خود وہ مسلمان ہے اور بیٹا کنجر پیدا ہوا ہے تو باپ کا کوئی قصور؟ اسی آواز سے بولی نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ سوائے کنجر کے اصحاب رسول کو کوئی اور نہیں بھونک سکتا ہے. بے غیرت بھونکے گا، بد فطرت بھونکے گا، بد نسل بھونکے گا، صحیح نطفہ، حلال زادہ، غیرت مند، دل سے کلمہ پڑھنے والا کبھی بھی پیغمبر کی اس جماعت کو نہیں بھونک سکتا ہے جس جماعت نے درختوں کے پتے کھا کر نبی کا ساتھ دیا ہے، جس جماعت نے دودھ پیتے بچے ماؤں کی چھاتیوں سے چھین کر دیواروں میں ٹن دیے ہیں. اس جماعت کو کوئی کنجر کے بغیر نہیں بھونک سکتا ہے. تمہارے پاس خمینی کوئی نہیں ہے، صرف ایران میں بھونکتا نظر آتا ہے، تیرے علاقے میں فخری نہیں، بولتا کیوں نہیں ہو؟ وہ صوفے پھر بات کرنے دے، پھر وہ صوفے، وہ سالانہ کانفرنس سے کرانے والے بغیر بے سمیر، تو نے سنیت کا قتل عام کیا ہے، تو نے دشمنان اصحاب رسول کے ہاتھ میں حکومت دے کر مجھے سنی کارکنوں کو 302 کے مقدمات میں ملوث کروائے، حکومت دشمن کے ہاتھ میں تھی، میں مظلوم تھا. آج میں تیری تسبیح کا کیوں حیا کروں؟ تیری تسبیح منافقت میں مبنی ہے. سنیت کو ذلیل مت کر، میری برادری سے نکل جا. وہ سنی نہیں ہے جو صدیق جیسے باپ، ایشا جیسی امی کے دشمن کی صندوق کی پر کرتا ہو. کتا بڑی شاعر ہے، پتہ نہیں کتا تمہاری زبان پہ کیوں چڑھا ہے. کتے کو 4 دن لکما ڈال تیرے حق میں بھونکتا ہے. یہ ایران کی ساری کمائی عمر کی کھا گئے، بھونکنے سے باز نہیں آئے. تم کتوں سے تشبیہ دیتے ہو، یہ بات میری جذباتی نہیں ہے، حقیقت بھی مبنی ہے. کتا قابل قدر ہے، کتے کے ساتھ وفا تو کر، وہ دیکھ تیرے ساتھ کیسے وفا کر. لیکن یہاں وفائیں کر، جفائیں ملیں گی، ہمدردی کر، ظلم ملے گا، حیا سے پیش آ، بے حیائی ملے گی. سامعین محترم، میں پوری سنی قوم کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، انہیں غیرت دلانا چاہتا ہوں کہ تم اصحاب رسول کے دشمنوں کو مالی اور مادی طور پر مضبوط کر کے پاکستان میں اصحاب رسول پر گالیوں کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں. دشمن قوت مند ہوتا ہے، وہ طاقت اختیار کر جاتا ہے، اور پھر وہ جیسے چاہے بھونکے، یہ اس کے اشارے پر کوئی کتا جتنا چاہے بھونکتا رہے، اسے دنیا کی کون سی طاقت اس کی اس بے حیائی سے روک سکے گی، اس کی اس بدتینتی سے روک سکے گی؟ جتنا آپ کفر کو مضبوط کرتے جائیں گے، کفر اتنا سر چڑھ کے بولتا جائے گا، جتنا آپ اس کو کمزور کریں گے اتنا اس کے پاؤں سے زمین نکلتی جائے گی۔ سامعین محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصحاب رسول کی تعداد وہ ماننی ایمان کا حصہ ہے، جتنی بڑی تعداد کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور وہ تعداد ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اگر آپ اتنی بڑی تعداد کو نہیں مانتے ہیں، یا کوئی فرد یہ تعداد تسلیم نہیں کرتا ہے، تو اس شخص کو ہم ایک لمحہ کے لیے بھی مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ مسلمان ماننے کو تیار ہیں؟ وہ شخص اس تعداد کو نہیں مانتا جو قرآن نے پیش کی ہے۔ قرآن نے کتنی بڑی تعداد بیان کی ہے، یدخلون فی دین اللہ، بلند آواز سے، یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ جو یہ تعداد نہ مانے وہ مسلمان ہوگا یا کافر؟ آپ میری سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کے صحابہ کی کتنی بڑی تعداد ماننی پڑے گی؟ یدخلون فی دین اللہ، میں کہتا ہوں یا قرآن کہہ رہا ہے؟ جو اتنی بڑی تعداد نہ مانتا ہو وہ قرآن کے ان لفظوں کا منکر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسے مسلمان مان لیا جائے، اس کو بھائی بنا لیا جائے، اسے گلے لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیوں کافر ہے؟
قرآن کا منکر، صحابہ کا منکر۔
عقیدہ یہ رکھنا ہے اللہ ایک ہے، ایک لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبر اس نے بھیجے ہیں، وہ حق ہیں۔ محمد الرسول اللہ مرتبے کے لحاظ سے، منصب کے لحاظ سے، درجات کے لحاظ سے، منقبت و مدا کے لحاظ سے، علو شان کے لحاظ سے، حسن و جمال کے لحاظ سے، صداقت و عفت کے لحاظ سے، رفت و عصمت کے لحاظ سے، اللہ کے ماں سوا ساری کائنات سے بلند ہیں، بالا ہیں، ارفع و اسکا ہیں، اطیب و اشرف ہیں۔ آپ جیسی کوئی ذات نہ اللہ نے پیدا کی تھی، نہ آج ہے، نہ قیامت تک کوئی ماں جن سکتی ہے۔ یہ عقیدہ آپ کو محمد الرسول اللہ کے لیے رکھنا ہوگا۔ اگر اس عقیدے میں کمی آ گئی تو اسلام نہیں کفر ہوگا۔ اسی طرح آپ کو یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ محمد الرسول اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے جب نبوت کا اعلان کیا تھا تو آپ پر ایک جماعت ایمان لائی تھی، اس جماعت کی تعداد افواج تک پہنچی ہے۔ ان افواج کو مومن ماننا ضروری ہے، ان افواج کی قدر کرنا ضروری ہے، ان افواج کا احترام کرنا ضروری ہے، ان افواج کو رضی اللہ عنہ کہنا ضروری ہے، ان افواج کا گلا، ان کی غیبت، ان پہ ترہ برداشت نہیں ہوگا۔ جو شخص پیغمبر کی جماعت کو افواج کی تعداد میں نہیں مانتا ہے وہ ہر لحاظ سے کافر ہے، ہر لحاظ سے مرتد ہے، ہر لحاظ سے دجال ہے، ہر لحاظ سے کذاب ہے، ہر لحاظ سے خارج الاسلام ہے۔ قرآن نے پیغمبر کی جماعت کی تعداد افواج بتلائی ہے۔ شیعہ بتلاتا ہے کہ 4 ایماندار تھے، قرآن کہتا ہے فوجیں ایماندار تھیں۔ شیعہ کہتا ہے 4 مسلمان تھے، قرآن کہتا ہے فوجیں مسلمان تھی۔ شیعہ کہتا ہے 4 نے محمد کو رسول مانا، قرآن کہتا ہے فوجیں نے محمد کو
رسول مانا. شیعہ کہتا ہے کہ چار نے کلمہ پڑھا, قرآن کہتا ہے فوجوں نے کلمہ پڑھا. جو شخص قرآن کے ان لفظوں کا انکار کر رہا ہے, بڑا ہو تب بھی کافر ہے, چھوٹا ہو تب بھی کافر ہے, اس کو کافر کہنا ضروری ہے, دجال کہنا ضروری ہے, قصاب کہنا ضروری ہے, بدبخت کہنا ضروری ہے, بدقیمت کہنا ضروری ہے, شیطان کہنا ضروری ہے, بدفطرت کہنا ضروری ہے, لعین کہنا ضروری ہے. اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. پیغمبر کا ارشاد ہے, جب کسی بدبخت کو میرے صحابہ کو گالی دیتے دیکھو اسے کہو خدا تیرے اس فعل پر لعنت کرے. لعنت. سامعین محترم, میری یہ تلخی بلا جواز نہیں, میری یہ شدت بلا وجہ نہیں ہے. میں جذبات سے مرعوب ہو کر نہیں کہہ رہا ہوں, حواس باختہ ہو کر نہیں بول رہا ہوں. ذمہ داری کے ساتھ میں نے آواز اٹھائی ہے, ذمہ داری کے ساتھ موقف اختیار کیے اور ذمہ داری کے ساتھ سنی قوم جو بکھرتی چلی جا رہی تھی اسے ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کی دعوت دی ہے, دے رہا ہوں, دیتا رہوں گا. اس کے ایمان و غیرت کو للکار ہے, للکارتا رہوں گا. لمحہ بھر بھی میں اپنی زندگی کا ضائع نہیں کرنا چاہتا. میری خواہش, تڑپ اور تمنا یہ ہے کہ جو قوم اپنے حقوق بھول چکی ہے اسے حقوق یاد دلائے جائیں, جو قوم اپنے عقیدے سے غفلت اختیار کر چکی ہے اسے بیدار کیا جائے, جو قوم لمبی نیند سو چکی ہے اس کی غفلت کی چادر کھینچ لی جائے. میں سنی حقوق کی بحالی چاہتا ہوں, پاکستان کو سنی سٹیٹ دیکھنا چاہتا ہوں. پاکستان میں خلفائے راشدین کا عادلانہ نظام چاہتا ہوں. پاکستان سے وہ لٹریچر غیب دیکھنا چاہتا ہوں جو اصحاب رسول اور ازواج رسول کے خلاف بھونکتا ہو. پاکستان سے وہ قلم غیب دیکھنا چاہتا ہوں جو پیغمبر کی جماعت کے خلاف لکھتا ہو. پاکستان سے وہ زبان روکنا چاہتا ہوں جو نبی, ازواج نبی, اصحاب نبی کے خلاف بھونکتی ہو. یہ کھلا ہوا موقف ہے, اس موقف پر, اس پروگرام پر جان دی جا سکتی ہے, اولاد دی جا سکتی ہے, وطن دیا جا سکتا ہے, بیڑی پیڑی جا سکتی ہے, لیکن ایمان پہ مبنی اس موقف کو دنیا کی کوئی طاقت بھی اب مجھ سے اور سپاہ صحابہ سے نہیں چھین سکتی ہے. سامعین محترم, آپ ہی کے ملک میں تاریخ اسلام کے نام سے یہ کتاب موجود ہے. آپ کے ہوتے ہوئے چھپی ہے, آپ کے ملک میں چھپی ہے, سنی آبادی اکثریت میں اس کے باوجود چھپی ہے, اور نام تاریخ اسلام ہے. اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد حضرت علی کے خلاف چند منافقین جمع ہوئے, جن منافقوں نے ایک صحیفہ لکھا اور وہ صحیفہ حضرت علی کی خلافت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے خلاف تھا. وہ منافقین کون تھے, کتنے تھے؟ تو یہ بے ایمان شیعہ مجتہد, مشہور شیعہ ملعون بشیر انصاری, آپ ٹیکسلا, یہ اس کتاب کے صفحہ 397 پر لکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی رحلت کے بعد
منافقین نے صحیفہ لکھا اور اس صحیفے کا مطلب یہ تھا کہ علی کو خلافت نہیں دینا ہے. وہ منافقین کون تھے جنہوں نے علی کے خلاف صحیفہ لکھا تھا؟ تو یہ بے ایمان اسی کتاب کے صفحہ 397 پر لکھتا ہے، کہتا ہے ان منافقین میں پہلا نام ابو بکر کا، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، چوتھا طلحہ کا، پانچواں عبد الرحمن بن عوف کا، چھٹا صاحب بن ابی وقاص کا، ساتواں ابو عبیدہ بن جراح کا، آٹھواں معاویہ بن ابی سفیان کا، نواں عمر بن نعاس کا، دسواں ابو موسیٰ اشعری کا، گیارہواں مغیرہ بن شعبہ کا. اور یہ آگے تحریر کرتا ہوا کہتا ہے اس کے علاوہ ابو طلحہ انصاری، ان کے علاوہ دوسرے 20 منافقین نے بھی اس میں شرکت کی اور صحیفہ پر دستخط کیے. ہائے سنیو، تمہارے ملک میں تاریخ اسلام کے نام سے کتاب مارکیٹ میں آئے، لائبریریوں میں جائے اور اس میں لکھا ہوا کہ پہلا منافق ابو بکر تھا، تو جس بدماش نے، جس خنزیر نے، جس دلی اور دجال نے، جس بے حیا و بے شرم نے ابو بکر کو منافق لکھے، میں اگر اس کے کفر کا اعلان نہ کروں تو تو بتلا کیا کروں؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے، جتنا بلند آواز سے کہہ سکتے ہو اتنا کہہ دو. حکومت کی نظر، حکومت کی نگاہ ان کتابوں سے اوجھل ہے، انہیں حق نواس نظر آتا ہے، انہیں یہ کفر نظر نہیں آتا ہے. اردو زبان میں کتاب اور ٹائٹل تاریخ اسلام، جب نوجوان نسل اس کفر پہ، اس کفر سے بھرپور کتاب کو پڑھے گی اور ابو بکر کو علیہ باللہ منافق سمجھے گی اور تم لمبی چادر تان کے سوئے رہو گے، تو میں یقین کرتا ہوں کہ آنے والی نسل تمہاری قبروں پہ جوتے مارے گی. تم نے بر وقت، تم نے بر وقت کیوں آگاہ نہیں کیا؟ تم نے قوم کو بر وقت کیوں نہیں جگایا؟ ملا مسواک کا مسئلہ بتلانے کے لیے تبلیغی جماعت کافی ہے، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. وضو کے مستحبات بتلانے کے لیے تبلیغی جماعت کافی ہے، وہ اسی پہ چھوڑ کے تو سر پہ کفن باندھ اصحاب رسول کی مدہ کے لیے میدان میں آ، ان کے دشمنوں کے کفر کا اعلان کر کے آنے والی نسل کا ایمان بچا. میں تیری تسبیح اور تیرے مسلح کا ان حالات میں قائل نہیں ہوں کہ تو اجرے میں گھسا رہے، باہر نہ نکلے، ہمیں شرارتی کہتے ہوئے اپنی آفیت کوسی کو اگر تو برقرار رکھے گا، تیرے مدار کا راستہ تنگ کر دوں گا، مساجد کا راستہ تنگ کر دوں گا، نوجوان تیرا گھراؤ کریں گے. تو قومی غدار ہے، قومی دشمن ہے، ان حالات میں تو اجرے سے باہر نہیں نکلتا ہے.
جیوے
جیوے آواز سے ہاتھ بلند کر کے مجھے فسادی کہنے والا، مجھے شرارتی کہنے والوں، اپنی بےغیرتی پہ نگاہ رکھو، اپنی عافیت کوسی آرام پرستی پہ نگاہ رکھو. تم چپ کی قیمت کھا رہے ہو، میں ہتکڑی پہنتا ہوں، لیکن میں اپنے باپ کے لیے نہیں، ابو بکر کے لیے پہنتا ہوں. میں مولویت کو حجرے سے نکالوں گا، نکالوں یا نہ نکالوں، ان حالات میں حجرے کا آرام چاہیے. تیرے ملک کا کافر ابو بکر کو نمبر ون کا منافق تعریف کرے، میری زندگی میں لعنت ہے. اللہ میری نیند حرام ہوئے، اللہ مجھ کے لعنت برسے اگر میں ان حالات میں آرام کی نیند سو جاؤں. اے ابو بکر کو منافق دکھتا یا دجال، جس نے سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا،
جو نکیلے پتھروں پر نبوت کو اٹھا کے غار میں پہنچا، جو آج تک مزار میں نبوت کے پہلو میں جنت میں آرام کرتے، اس کو پاکستان کی کنجری کا بیٹا، خرابی بچہ، بدماش اور دجال، کائنات کا بدترین خلافت کا کیڑا، اسے نمبر بند کا منافق لکھے اور کتاب تاریخ اسلام کے نام سے ملک کی مارکیٹ میں موجود ہو، سنیو تم بتلاؤ تمہیں نیند آئے گی؟ اونچی آواز سے نیند نہیں آئے گی تو کیا کرو گے؟ بس نیند جو نہیں آئے گی کرو گے کیا؟ ہم اس راستہ میں کام کرتے ہوئے، پھر یہ ایک منٹ، ہم اس راستہ میں ٹھہر جائیے، ہم اس راستہ میں کام کرتے ہوئے اپنے لہو کا آخری قطرہ تک بہانے کا عزم رکھتے ہیں۔
اسلام صاحب قدم بڑھاؤ،
ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
اسلام صاحب قدم بڑھاؤ،
ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
ابو بکر کو ریاض باللہ منافق کہنے والا مسلمان ہے، بلند آواز سے اسی کتاب کے صفحہ 407 پر یہی بے ایمان، یہی دجال الفاظ استعمال کرتا ہے، پورا توجہ کر، توجہ کر، تیری غیرت جھنجھوڑوں، تجھے میری تلخی کا پس منظر نظر آئے، تجھے میری زبان کی شدت کی حقیقت سمجھ آئے کہ میں کیوں اتنی شدت اختیار کر گیا ہوں۔ یہ بے ایمان اسی کتاب تاریخ اسلام نامی کے صفحہ 407 پہ کہتا ہے، ایسا کا جھوٹ اور گستاخی ظاہر کرنے کے لیے حضور نے علی سے فرمایا، تیری ماں پھیرے، تیری ماں جھوٹی نہیں، ایسا جھوٹی ہے، تیری بہن جھوٹی نہیں، ایسا جھوٹی ہے، تیرا خاندان جھوٹا نہیں، ایسا جھوٹی ہے، جس نے صدیق کی گود میں پرورش پائی ہے اور معصوم کے بستر پہ وقت گزارا ہے۔ بے ایمان اور کائنات کے کالے کافر بشیر انصاری، تیری قبر پہ ہزار بار لعنت برسے، تو نے کائنات کی مملوک یمی کو، صدیق کائنات کو، عفت محاب کو، مقدسہ کو، متعارہ کو، منصہ کو جھوٹا کہا ہے، میری نسلیں بھی تجھ پہ لعنت بھیجتی جائیں گی، تیرے کفر کا اعلان کرتی جائیں گی، تمام فرقہ ماتم کرے، ننگا ڈانس کرے، لیکن کافر کافر کے نعرے کو اب کائنات کا کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی حکومت، کوئی قوت نہیں روک سکتی۔ سنو، سنو، ایسا امی ہے نہیں، امی تمہاری امی نہیں ہے، اکیلی میری امی ہے، مجھے آواز سے بولیے، سنو، ایسا امی ہے، آئے میری موجودگی میں امی، تجھے کتا جھوٹا لکھے، تجھے جھوٹا لکھے، جس کی زبان نے مسواک چبایا اور نبوت نے استعمال کیے، ایسا امی ہے، ایسا یقیناً امی ہے، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ایسا امی، ایسا مقدسہ و متعارہ امی ایسا کی عصمت کو بیان کرتے ہوئے اور اس کے دشمن کے کفر کو بیان کرتے ہوئے میرے بچے قتل ہوتے ہیں تو آج کل کے نہیں آج ہو جائیں۔ میں لٹتا ہوں، اگر میں تختہ دار پہ لٹکتا ہوں تو کل نہیں آج لٹک جاؤں، لیکن قیامت کے دن میں اپنی امی کے سامنے سرخرو ہو کے جانا چاہتا ہوں، ایسا پیغمبر کی بیوی ہے، میری ماں ہے، تیری ماں ہے، ایسا تو امی ہے، کوئی شک نہیں، تیری عصمت کو قرآن پیش کرتا ہے، ایسا تجھے ٹیکس لے کا کتا، ٹیکس لے کا دلہ تجھے جھوٹا کہے، میں زندہ،
ولادت
زندہ
باد
زندہ
باد
زندہ باد
فخر ولادت
زندہ
باد تم مت شراب کا پھیل گئے سپاہ صحابہ طوفان ہے سپاہ صحابہ سیلاب ہے اب اس سیلاب کے سامنے کفر بن نہیں مان سکتے ماتم کرو ننگے ناچو پیٹو جو کچھ کرو لیکن اتنا ضرور ہے ٹھہرئے اتنا ضرور ہے کہ پہلے اپنی خلافت دیکھو تم اصحاب رسول کو یہ بکواس نہ کرتے میں یہ شدت اختیار نہ کرتا تم اس طرح نہ بھونکتے میرا لہجہ یہ نہ ہوتا لیکن شاید تم سمجھو تمہاری سمجھو تمہاری قرار دادوں سے تمہارے ریزولیشنوں سے تمہارے ماتم اور باویلے سے اب یہ سیلاب رک جائے گا ناممکنات میں سے نہیں رکتا ہے الحمدللہ اس خالق کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے محمد کو سچا رسول بنا کے بھیجا ہے کہ میں نے سنی قوم کو بیدار کرنے میں رات دن ایک کیے اور الحمدللہ یہ قوم بیدار ہوئی ہے اور چند دنوں بعد قوم کا ہر بچہ اس عالم کو جس پہ صحابہ کے نام کنندہ ہیں گلی گلی لے کے پھر جائے گا توجہ کر سنی توجہ کر اس عالم کے نیچے کفر کا راستہ روکا جائے گا اس علم کے نیچے کفر کی لینے اکھیر دی جائیں گی اس علم کے نیچے کفر کے ایوانوں میں کیل گاڑ دیے جائیں گے اس علم کے نیچے اصحاب رسول کی مدہ گلی گلی عام کر دی جائے گی اس علم کے نیچے صدیق کائنات کی عفت کا پھریرا لہرا دیا جائے گا یہ علم قربانی مانگتا ہے یہ علم یلغار مانگتا ہے یہ علم جرت مانگتا ہے یہ علم صداقت مانگتا ہے یہ علم کردار مانگتا ہے یہ علم شباب مانگتا ہے یہ علم جوانی مانگتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں رب العالمین سے اور درخواست کرتا ہوں کہ میرے وعدے کے الفاظ میری امی تک پہنچا دے میں تیری آبرو کے لیے تقدس کے لیے شرافت کے لیے عفت کے لیے دیانت کے لیے علم کے لیے فام کے لیے جان دینا چاہتا ہوں میری جان قبول کر لی جائے خدا بنا لی اللہ کا. Thank you.